رحمت کر تیری سر پہ میرے آبشار ہو. میرے مرشد محبوب سیدی و سندی محبی و محبوبی شیخ العرب الجم عارف اللہ حضرت مولانا شاہ حکیم محمد اختر صاحب رحمت اللہ علیہ کے اشعار ہیں. رحمت کر تیری سر پہ میرے آبشار ہو. سجدے سر
رحمت کا تیری سر ہر ایک گناہ سے مجھے یا رب قرار ہو، ہر ایک گناہ سے مجھے یا رب قرار ہو، یک لمحہ آسیوں میں نہ میرا up. دفتر کا ہر فصل یا رب فدا ہو تجھ سے، دفتر کا ہر فصل
مجدد الملت مولانا شاہ شفیع علی صاحب تھانوی رحمہ اللہ تعالی کے بعد علم اور خوف کے فضائل سے سنایا جا رہا ہے. ارشاد فرمایا کہ واقعی جو شخص بھی عشق کے رنگ میں آ جاتا ہے بدنام ہو جاتا ہے. ہمارے ایک دوست ہیں ڈپٹی کلیکٹر، جس روز سے ان پر یہ محبت الہی کی غالب ہوئی ہے دنیا سے ان کا دل سرد ہو گیا. ان کے خاندان کے لوگ ان سے خفا ہیں اور میری شکایت کرتے ہیں کہ قیامت میں ان سے اس بات کی پکڑ ہوگی کیونکہ یہ قوم کے لوگوں کو تباہ کر رہے ہیں. مگر میں اس کے جواب میں وہی کہوں گا کہ ہمارے بزرگ حافظ معین ضامن صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے ایک ایسے ہی موقع پر کیا کہا تھا کہ میاں ہم کو بھی تو کسی نے بگاڑا ہے، اس لیے ہم کو تو یہ بگاڑنا ہی آتا ہے. لوگ کیوں ہمارے پاس بگڑنے آتے ہیں، ہم کسی کو بلانے تو نہیں جاتے. صاحب میری سمجھ میں نہیں آتا کہ میں نے قوم کے کتنے لوگوں کو بگاڑ دیا. نوکری سے میں منع نہیں کرتا، تعلقات میں نہیں چھڑواتا. ہاں میں کہتا ہوں کہ فرعون نہ بنو، کیونکہ آخر تم کسی کے بندے ہو تو بندگی کے طریقے پر رہو. غرض عاشق کے لیے بدنامی لازمی ہے، لیکن اس کو بدنامی کی ذرہ پرواہ نہیں ہوتی. یعنی اگر عاشق کو بدنامی کی پرواہ ہو اور پھر وہ ماحول کے ساتھ چلنے لگے کہ بھئی کچھ دنیا بھی نبھالو، تو پھر یہ سچا عاشق نہیں ہے بلکہ بس یہ زبانی ہے. سچا عاشق ہوتا ہے، اس کو بدنامی کی ملامت کی کوئی پرواہ نہیں ہوتی. اس کو بس ایک ہی ذات کی پرواہ ہوتی ہے، اپنے مالک اور خالق کی. اس کے علاوہ اس کو مخلوق کی پرواہ نہیں ہوتی. سارا جہاں ناراض ہو پرواہ نہ چاہیے، پیش نظر تو مرضی ہے جانانا چاہیے. پھر اس نظر سے جانچ کر تو کر یہ فیصلہ کیا کیا تو کرنا چاہیے کیا کیا نہ چاہیے. فرمایا کہ بلکہ بدنامی سے دل میں اور جوش پیدا ہوتا ہے اور ہمت بڑھتی ہے. جو سچا عاشق ہوتا ہے اس کی علامت ہوتی کہ جتنا لوگ ملامت کرتے ہیں اس کا ایمان اور بڑھتا رہتا ہے. غرض یہ محبت اور حال چین سے نہیں رہنے دیتا، بلکہ ہر وقت گھنٹی سی بجتی رہتی ہے کہ چلو اور بیدار ہو. اور کوئی یہ نہ سمجھے کہ واقعی گھنٹی بجتی ہوگی، بلکہ مطلب یہ ہے کہ گھنٹی کا کام جگا دینے کا ہے. ان کے دل میں ہر وقت ایک چیز جوش دلاتی رہتی ہے اور وہی حال ہے. کسی نے بزرگوں کو بے چین کر رکھا ہے، جیسے پچھلی دفعہ اس میں ہم نے پڑھا تھا مضمون میں اسی واعظ کے اندر کہ تین چیزیں چاہیے اللہ کے خوف کے لیے اور نجات کے لیے، ایک علم اور ایک عمل اور تیسری چیز حال. تو یہ حال ہے، کسی نے بزرگوں کو بے چین کر رکھا ہے. ہمارے حضرت حاجی صاحب رحمۃ اللہ علیہ رات بھر روتے رہتے تھے. ایک بزرگ کی حکایت لکھی ہے کہ وہ رات بھر پریشان رہتے تھے. جب بیوی زیادہ تقاضا کرتی تو آرام کرتے، لیکن تھوڑی دیر میں پھر چونک کر اٹھ بیٹھتے اور فرماتے کہ کیا کروں، یہ آیت مجھے سونے نہیں دیتی. یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اے ایمان والو بچاؤ تم اپنی جانوں کو اور اپنے گھر والوں کو آگ سے. حاصل یہ ہے کہ تقوی کے لیے آخرت کی فکر ضروری ہے. یوں سوچئے کہ اس کے لیے ایک بڑے سامان کی ضرورت ہے، وہ ہمارے پاس ہے نہیں. بالکل مفلس اور پراگندہ ہیں، اور یہ ایسا افلاس ہے کہ دنیا کا افلاس اس کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں. دنیا کی تندرستی اور اس کا افلاس آخر ایک دن ختم ہو جائے گا، اور اس افلاس کا کہیں خاتمہ نہیں. وہاں یہ حالت ہوگی کہ بازار گرم ہوگا، قسم قسم کے عمدہ چیزیں انعامات سجے ہوں گے، صاحبو ابھی وقت باقی ہے، اپنا علاج کر لو اور وہاں کے لیے سامان جمع کر لو۔ قرآن شریف میں ہے وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدْ، یعنی دیکھ لے گا ہر شخص کے کل کے لیے، قیامت کے لیے کیا تیار کیا ہے۔ اللہ کے بندوں نے اس کے بہت سے طریقے بتلائے ہیں، ان میں سے ایک طریقہ یہ ہے کہ دن رات میں ایک وقت مقرر کر لو اور اس وقت بیٹھ کر سوچا کرو، سب سے اول یہ سوچو کہ خدا تعالیٰ کی کیا کیا نعمتیں ہم پر ہیں، اس کے بعد یہ سوچو کہ ہمارا خدا تعالیٰ کے ساتھ کیا برتاؤ ہے، کیا ہم اس کی نعمتوں کا شکر ادا کرتے ہیں اور کس قدر شکر ادا کرتے ہیں، اور کچھ بھی نہیں تو صبح و شام تک کے گناہ ہی گن ڈالے۔ اس کے بعد غور کرے کہ اگر ہمارا یہ برتاؤ کسی دوسرے سے ہوتا، خاص کر حاکم یا آقا سے اس طرح برتاؤ کرتے تو وہ کیا کرتا، اور اس کے بعد جو کچھ ذہن میں آئے اس کی بابت سوچے کہ خدا تعالیٰ بھی ہمارے ساتھ یہ کر سکتا ہے۔ اس کے بعد سوچے کہ میدان قیامت برپا ہے، سورج سر کے قریب آ گیا ہے، سب بادشاہوں کے بادشاہ کا اجلاس ہو رہا ہے، نہ کوئی طرفدار ہے نہ کوئی وکیل ہے، اور اسی حالت میں مجھے پکارا گیا ہے، فرشتے آئے اور مجھ کو پکڑ کر لے گئے اور وہاں لے جا کر چھوڑ دیا، اب مجھ سے میرے اعمال کی پوچھ گچھ ہو رہی ہے اور میرے پاس کوئی جواب نہیں، نہ کوئی ٹھکانہ ہے کہ وہاں بھاگ کر پناہ لے لوں۔ ہاں سامنے دوزخ ہے، فرشتے پکڑ پکڑ کر مجھ کو دوزخ کی طرف لے جا رہے ہیں، بس یہ سوچ کر ذرا سجدے میں گر پڑو اور نہایت گڑ گڑا کر خدا کی بارگاہ میں اپنے گناہوں سے توبہ کرو اور رو، اور اگر رونا نہ آئے تو رونے کی صورت ہی بناؤ اور یہ دعا کرو کہ اے خدا میرے گناہوں کو معاف فرما دیجئے اور مجھے ہمت دے کہ مجھ سے گناہ نہ ہو۔ یہ تو رات کو کرے، اور دن میں عالموں کی کتابیں پڑھ لے کر پڑھے اور اپنے بچے بیوی کو بھی پڑھائے، اگرچہ بچے انگریزی بھی پڑھتے ہوں، کیونکہ بغیر علم دین کے یہ انگریزی دوزخ میں پہنچا دے گی۔ افسوس تم لوگ اولاد کو دوزخی بنانے کے لیے پرورش کرتے ہو، صاحبو جب ان کا یہ انجام ہوا تو ان کے پیدا ہونے اور پرورش پانے سے کیا نفع ہوا، اس سے پیدا نہ ہوتے اور بچپن ہی میں مر جاتے تو اچھا تھا۔ یہ کوئی بد دعا نہیں ہے، خدا نہ خواستہ کوئی یہ سمجھے کہ مر جانے کی دعا کر رہے ہیں، مقصد کہنے کا یہ ہے کہ جو انجام جو ہمارے جو کام ہے، ہماری جو تربیت اولاد ہے وہ اتنی خراب ہے کہ ہم نے ان کو جہنم کے راستے پر ڈال رکھا ہے، تو اس کے مقابلے میں فرما رہے ہیں کہ اس سے بہتر تھا کہ یہ بچے بلوغ سے پہلے مر جاتے تو ان کا حساب کتاب نہ ہوتا، ان کو گناہ نہ ہوتا ہے۔ غرض یہ کہ دن میں عالموں کی کتابیں دیکھو اور جہاں شبہ ہو اسے عالموں سے ہی دریافت کر لو، جب یہ دو کام شروع کرو گے تو خدا نے چاہا تو خود بخود اعمال کی توفیق ہونے لگے گی اور خدا کا خوف دل میں پیدا ہو جائے گا، پھر اعمال خود بخود درست ہو جائیں گے اور یہ زندگی عمدہ زندگی ہو جائے گی۔ تم اپنی اس موجودہ زندگی پر کیا ناز کرتے ہو، زندگی یہ ہے کہ ایسی حالت پیدا ہو جائے جس کو ہمیشہ کی زندگی کہتے ہیں، اور اگر کسی کو شبہ ہو کہ موت تو آئے گی پھر ہمیشہ کی زندگی کہاں ہے، تو سمجھو کہ وہ موت ظاہری موت ہے جس کی تم خود خواہش اور تمنا کرو گے کہ وہ آ جائے، تو یہ نفسانیت کی دیوار الٹے گویا کہ جسم کے چھوٹنے پر خوشی ہوگی، اللہ اکبر کیا خوشی ہوگی۔ صاحبو اس موت کو اللہ والے اتنا ہلکا سمجھتے ہیں کہ اس کی تمنا کرتے ہیں، اور اس دوسری زندگی کا ان کو ایسا یقین ہے کہ اسی یقین کے بعض آثار دنیا میں بھی ظاہر ہونے لگتے ہیں۔ چنانچہ ہمارے حضرت مرشد رحمت اللہ علیہ نے جس مرض میں ان کا انتقال ہوا اس میں ایک بزرگ سے وصیت یہ فرمائی کہ میرا دل چاہتا ہے کہ لوگ میرے جنازے کے ساتھ اللہ کا ذکر کرتے چلیں۔ دیکھیے ان کو پورا یقین تھا کہ موت کے بعد اس دوسری زندگی میں اس ذکر کا مزہ ملے گا، مگر بزرگ نے کہا کہ مناسب نہیں، حضرات اسی پر راضی ہو گئے اور کسی کو اس وصیت کی اطلاع نہیں ہوئی۔ اتفاق سے جس وقت جنازہ چلا اس کے ساتھ ایک عرب بھی تھے، انہوں نے لڑکار کر کہا کہ خدا کا ذکر کرو، چنانچہ ہونے لگا۔ یہ کرامت ہے کہ ان حضرات کی خواہش اس طرح پوری ہو کر رہتی ہے۔ حضرات اگر روح میں زندگی نہ تھی تو یہ وصیتیں کیوں کی، اور فقط یہ نہیں کہ ان کا صرف یہ خیال ہی ہو بلکہ بعض اوقات اس کا اثر بھی ظاہر ہو گیا۔ حضرت سلطان نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ کی حکایت ہے کہ جب ان کا انتقال ہو گیا اور جنازہ لے چلے تو جنازے پر ان کے خادم نے بعض شعر پڑھنے شروع کیے، لکھا ہے کہ ہاتھ کفن کے اندر سے بلند ہو گیا، آخر یہ کس نے بلند کرا دیا تھا، پھر کیا یہ کہنا غلط ہے کہ وہ ہمیشہ زندہ رہتے ہیں، مگر مجھے خوف ہے کہ جاہل لوگ ان کو زندہ سمجھ کر ان سے مرادیں نہ مانگنے لگیں، مرادیں مانگنی زندوں ہی سے کب جائز ہے جو ان سے مانگنا جائز ہو؟ دوسرے ان سے مانگو تو وہ چیز مانگو جو ان کے پاس ہو، مال و دولت یا اولاد ان کے پاس کہاں جو وہ تم کو دے دیں، ان کے پاس تو صرف ایک چیز ہے جس کو ساری عمر انہوں نے ڈھونڈا اور اسی میں عمریں اپنی تمام کر دیں، یعنی خدا تعالیٰ کو ان سے مانگو، تو آپ کو معلوم ہو گیا ہوگا کہ وہ زندگی کیسی زندگی ہے اور اس کے حاصل ہونے کا طریق کیا ہے، یعنی علم دین سیکھو، اس پر عمل کرو اور اس عمل کو حال بنا لو، اس سے دین بھی درست ہوگا اور دنیا بھی دنیا کے ملنے سے یہ مراد ہے کہ تم کو دنیا کی پوری راحت نصیب ہوگی، یہ نہیں کہ بہت سا مال مل جائے گا۔ آپ خدا سے دعا کیجئے کہ وہ عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وعن ابی ذر رضی اللہ تعالی عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال انی لعالم آیت لو اخذ الناس بها لکفتهم ومن يتق اللہ يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب۔ حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مجھ کو ایک ایسی آیت معلوم ہے کہ اگر لوگ اس پر عمل کریں تو وہی ان کو کافی ہے، اور وہ آیت یہ ہے، ومن يتق اللہ يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب، یعنی جو شخص اللہ تعالیٰ سے ڈرے اللہ تعالیٰ اس کے لیے نجات کا راستہ پیدا کرتا ہے اور اس کو ایسی جگہ سے رزق دیتا ہے جہاں سے اس کو خیال اور گمان تک نہیں ہوتا۔ تشریح میں ہمارے حضرت شیخ العرب والعجم عارف باللہ حضرت مولانا شاہ حکیم محمد اختر صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، یعنی متقی بندے کو حق تعالی شانہ ہر غم سے خلاصی دیتے ہیں اور بے رنج و تردد ایسی جگہ سے روزی عطا فرماتے ہیں جہاں سے گمان بھی نہ ہو، اور تقویٰ حاصل ہوتا ہے کسی متقی بندے کی صحبت اور اس کی تربیت سے، لہذا اللہ والوں کی صحبت کا اہتمام نہایت ضروری سمجھنا چاہیے، کیونکہ مقدمہ ضروری کا ضروری ہوتا ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی پیاری سنتوں میں معاشرت کی چند سنتوں کا بیان۔ سلام کرنا مسلمانوں کے لیے بہت بڑی سنت ہے، حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس کی بہت تاکید فرمائی ہے، اس سے آپس میں محبت بڑھتی ہے، ہر مسلمان کو سلام کرنا چاہیے خواہ اسے پہچانتا ہو یا نہ ہو، کیونکہ سلام اسلامی حق ہے، کسی کے جاننے اور شناسائی پر موقوف نہیں۔ بخاری اور مسلم کی حدیث شریف میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا گزر بچوں پر ہوا تو آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ان کو سلام کیا، اس لیے بچوں کو بھی سلام کرنا سنت ہے۔ سلام کرنے کا سنت طریقہ یہ ہے کہ زبان سے السلام علیکم کہے، ہاتھ سے یا سر سے یا انگلی کے اشارے سے سلام کرنا یعنی زبان سے نہ کرنا یا اس کا جواب دینا سنت کے خلاف ہے، اگر دوری ہو تو زبان اور ہاتھ دونوں سے سلام کرے۔ کسی مسلمان بھائی سے ملاقات ہو تو سلام کے بعد مصافحہ کرنا مسنون ہے، عورت عورت سے مصافحہ کر سکتی ہے۔ نشرتی فی ذکر النبی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود شریف بھیجنے کی فضیلت، ان کو منع کرو باتیں نہ کرو۔ چوتھی روایت، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ شخص ذلیل و خوار ہو جس کے سامنے میرا ذکر کیا جاوے اور وہ مجھ پر درود نہ بھیجے، روایت کیا اس کو ترمذی نے۔ فائدے میں لکھا ہے کہ اس حدیث شریف سے محققین نے کہا کہ آپ کا نام مبارک سن کر اول بار درود پڑھنا واجب ہے، پھر مقرر اسی مجلس میں اگر ذکر ہو تو مستحب ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو زیادہ سے زیادہ درود شریف پڑھنے کی توفیق دے، محبت کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت کے ساتھ، اور آپ کا حق سمجھ کر، اپنے اوپر حق سمجھ کر، کوئی احسان نہیں بلکہ حق سمجھ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا درود شریف کی کثرت کی توفیق عطا فرمائیں۔ الحمدللہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، ربنا ظلمنا انفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين، ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما، ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، اللهم اجعل سريرتنا خيرا من علانيتنا واجعل علانيتنا صالحة. اللهم وفقنا لما تحب وترضى من القول والعمل والفعل والنية والهدي، إنك على كل شيء قدير. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، الحمد لله رب العالمين، صلى الله على النبي الكريم برحمتك يا أرحم الراحمين.